محنت کے ذریعے سے جو چیز چاہی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ مقصد زندگی کی تکمیل ہو. اور مقصد زندگی کیا ہے؟ مقصد زندگی ہے اللہ کی معرفت و عبادت. اور مقصد زندگی ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا اور دعوت دینا. زندگی کے مقاصد میں سے اور قرآن میں بیان کردہ باتیں دو کاموں کے لیے اللہ نے مجھے آپ کو سب کو پیدا کیا ہے. ایک اس کی عبادت اور ایک اس کی طرف دعوت. ابھی آپ نے مغرب کی نماز میں سنا پروردگار عالم کا ارشاد ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا. دو کام بتائے. ایک اعضا و جوارے سے ایسے اعمال کا صادر کرنا جسے نیک اعمال کہا جا سکے, اس کو آپ عبادت سے تعبیر کر لیجیے. اور ممن دعا الی اللہ سے دعوت سمجھ میں آتی ہے. دو کام بتائے اللہ نے. اس شخص سے اچھا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے؟ کیا مطلب ہوا؟ اس شخص سے بہتر کون ہے جس کی زندگی میں عبادت ہو, جس کی زندگی میں دعوت ہو؟ دعوت کے معنی بلانا اللہ کی طرف, اللہ کے احکام کی طرف, اللہ کی مرضیات کی طرف, مقصد زندگی کی طرف, آخرت سنورنے والے اعمال کی طرف, اس طرح بلانے کا نام دعوت. اب تعالیٰ نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یوں کہا, اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے, یعنی کوئی نہیں. دو کام ہو زندگی میں, اللہ کی طرف بلانا اور دوسری اللہ کی دعوت دینا, اللہ کی عبادت کرنا. اس کے تعبیر کرنے کے واسطے الفاظ ہمارے پاس مختلف ہوتے ہیں. قرآن پاک میں اصطلاحات الگ الگ آئی ہیں, تو اس لیے عبادت کی تکمیل کے واسطے سب سے پہلی اور بنیادی جو چیز ہے وہ ہے اپنا تعلق اللہ سے صحیح ہونا, اپنے ایمان و یقین کا درست ہونا. ساری بشارتیں ایمان والوں کے ساتھ ہیں. وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. اہل ایمان کو خوشخبری سنا دو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے واسطے فضل کبیر ہے. فضل خود بڑھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں, پھر اس کے ساتھ میں کبیر کا لفظ, پھر اس میں تنکیر کا استعمال, یہ غیر معمولی بڑھوتری کو بتلاتا ہے. بشیر المؤمنین قرآن پاک میں جگہ جگہ ملے گا. ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو. سربلندی ایمان والوں کے واسطے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. سربلندی کس کے لیے ہے؟ سرخروئی کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے واسطے. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. عزت کس کے واسطے ہے؟ ایمان والوں کے واسطے. ساری خوشخبریاں ایمان والوں کے واسطے. جنت کی خوشخبری, اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خوشخبری, یہ سب اہل ایمان کے ساتھ ہیں. اور ایمان کی بھائیوں چھوٹی سے چھوٹی مقدار بھی ایسی قیمتی چیز ہے کہ آدمی اس دنیا میں علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ پائی ہوئی نعمتوں کو دیکھ کر ایسا محسوس کرے گا کہ شاید مجھ سے بہتر انعام کسی کو نہیں ملا. سب سے اخیر میں جنت میں جانے والا, لیکن جب اسے ملے گا تو وہ یہ کہے گا کہ جتنا مجھے نوازا گیا اتنا تو کسی کو بھی نہیں نوازا گیا ہو. اتنی بڑی چیز ہے ایمان. اسی لیے کامیابی ایمان پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بتائی, کلمے کے قائل ہو جاؤ اور کامیاب ہو جاؤ. لیکن وہ ایمان جو مطلوب ہے پروردگار عالم کو, اس کو طاقتور بنانے, اس کو باقی رکھنے, اس کو محفوظ رکھنے, اس کو برقرار رکھنے کے واسطے کچھ آدمی کو جدوجہد, محنت اور کوشش کرنی پڑتی. کسی بھی چیز کا اعتبار اس کے اثرات کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے. جیسے ہر علم کا اعتبار نہیں کیا گیا, وہ علم کا اعتبار کیا گیا ہے جس سے آخرت کی طرف رغبت پیدا ہو جائے. ہر علم کا اعتبار نہیں کیا گیا, اس علم کا اعتبار کیا گیا ہے جس کی وجہ سے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے. اسی لیے جو شخص جاننے کے باوجود عمل نہیں کرتا, اس کا شمار جاہلوں ہی کی فہرست میں رہتا. اعتبار کرنے کے واسطے اس کے اثرات کو دیکھنا پڑتا ہے. اسی لیے آج کی اس مختصر سی مجلس میں ہم دیکھیں کہ ایمان والا حق تعالی نے کن لوگوں کو کہا ہے, کن صفات والوں کو, کن خوبیوں والوں کو, کن اچھائیوں والوں کو پروردگار عالم نے ایمان والا کہا. وہ ایمان والا جس کے دل میں اللہ کی بڑائی اتنی ہو اور اللہ کی عظمت اتنی ہو اور اللہ تذکرہ آ جائے اور اللہ کی بات اس کے سامنے سنائی جائے, اس کا دل لرزنے لگے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مومنین کون لوگ ہیں؟ مومنین وہ لوگ ہیں کہ اللہ کا تذکرہ ان کے سامنے کیا جائے تو ان کے دل لرز. یہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے بھائیو؟ اس وقت آتی ہے جب آدمی ایمانیات کی لائن سے محنت کرتے کرتے پروردگار عالم کی قدرت کو بولتے بولتے اور اس کی بڑائی کا تذکرہ کرتے کرتے اللہ جل شانہ کی عظمتوں کو سوچتے سوچتے حقیقی معنی میں اس کی معرفت کا حامل ہو جائے, پھر بڑائی, پھر آدمی کے دل میں بڑائی آتی ہے اور پھر اللہ کا تذکرہ اس کو لرزانے لگتا ہے. حضرات صحابہ کا جو حال تھا سب کو معلوم ہے کہ مسجد کے دروازے پر آ کر چہرہ بدل جاتا تھا, حالت نماز میں تو لرزہ تاری ہو جاتا تھا. پوچھنے والے پوچھتے تھے تو یوں کہتے تھے کہ تم کو پتا نہیں کہ کون سے دربار میں جا رہا ہوں. اتنی بڑائی تو دل میں آ ہی جائے کہ اللہ کا حکم سامنے آنے کے حکم کو پورا کرنے میں تاخیر نہ ہو. جیسے قبلے کا حکم بدلا تو حالت نماز میں رخ کو بدل دیا. شراب پینے کی اجازت ختم ہوئی, شراب سے بھرے ہوئے سارے برتن آنے واحد میں توڑ دیے اور گلیوں میں شراب ایسی بہی جیسے بارش کے برسنے کے بعد نالوں میں پانی بہتا ہو. یہ تاثر آنا اور اللہ کا ڈر تو اتنی بڑی چیز ہے بھائیو کہ جو آدمی اللہ کا خوف دل میں لاتا ہے اب تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں حدیث میں ہے کہ جو مجھ سے ڈرا کسی وقت میں اور کسی جگہ میں اور اس کی وجہ سے اس کے آنکھوں سے آنسو بہے چاہے وہ آنسو مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہوں, یعنی ایک بوند میں اس پر دوزخ کو حرام کر دیتا ہوں. اتنی بڑی فضیلت ہے اللہ تعالی کی بڑائی کے دل میں آنے کی. دیکھنا غور کرنا کہ بھائی کیا حال ہے ہمارا, پھر ضرورت سمجھ میں آئے گی کہ مجھے اس لائن کی محنت کرنا ہے کہ نہیں. بہت آسانی سے ہم کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم کو معلوم ہے, ان کو سناؤ جا کے جو ایمان والے نہیں ہیں, کہنا تو بہت آسان ہے. لیکن یہ کہ واقعی اللہ کی بڑائی ایسی دل میں آئی, اگر اللہ کی بڑائی ایسی دل میں آئی کہ بھی ہوتی تو دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا. اس وقت تو تحقیق کر کے ہمارے بڑوں نے بتایا کہ 100 میں 2 بھی ایسے ملنا مشکل ہے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ایمان کی مطلوبہ معیار اور ایمان کی مطلوبہ صفات اس کے اندر ہو, 2% بھی ملنا مشکل ہے. تو اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے ایک علامت یہ بتائی کے واسطے کیا کرنا, وہی اللہ کے راستے میں محنت کرنا, جان کی مال کی قربانیاں لگا لگا کے ہر تعالیٰ سے کہنا کہ پروردگار سب سے بڑے آپ, اور آپ کے بڑے ہونے اور سب سے بڑے ہونے کو تو میں روزانہ 5-5 دفعہ اور ہر دفعہ میں 6-6 دفعہ سنتا رہا, لیکن ابھی بڑائی دل میں جیسی آنی چاہیے پروردگار ویسی نہیں آئی. مولا مجھے محروم نہ فرما, اپنی بڑائی میرے دل میں ڈال دے. قرآن پاک میں اب تعالیٰ جل شانہ کی باتوں کو سننے کے بعد میں کیا کیفیت ہوتی ہے اہل ایمان کی, اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک جگہ فرمایا اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. اب تعالیٰ کو پہچاننے کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ جب وہ اللہ کی باتوں کو سنتے ہیں قرآن والی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں, یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین, دعا میں لگ جاتے ہیں کہ پروردگار ہم تو آپ کو مان چکے, آپ ہمیں ماننے والوں میں اور آپ کی بڑائی کا اقرار کرنے والوں اور گواہی دینے والوں میں ہمارا شمار فرما دیجیے. ایک جگہ فرمایا کہ ہم کو اور ہماری باتوں کو ماننے والے کون ہیں. اور اتنا ہی نہیں, اور بتایا کہ اللہ کی باتیں جیسے جیسے سنتے جائیں ویسے ویسے کیفیت ایمان میں بڑھوتری ہونے لگے. ایمان والے تو وہ لوگ ہیں کہ جیسے جیسے اللہ کی بات سنتے ہیں ویسے ویسے ان کے ایمان میں زیادتی ہوتے رہے. کون سا ایمان معتبر ہے؟ فرمایا کہ وہ ایمان جس ایمان کے نتیجے میں آدمی کا اعتماد, آدمی کا بھروسہ اور آدمی کا توکل ایک دوسرے کا سہارا لیا ہوا ہو، اس کا سہارا کیسا؟ سہارا تو اس کا جو سب کو سہارا دینے والا ہو. مخلوقات پر اعتماد کیسا؟ ضرورتوں کے پورا کرنے سے متعلق، بیماریوں میں شفا سے متعلق، پریشانیوں میں خلاصی سے متعلق، تنگیوں میں فراخی سے متعلق، بے اولادی میں اولاد سے متعلق، اللہ کے علاوہ پر اعتماد کیسے؟ ایمان والا کون جس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر، اس کا اعتماد اسی پر ہو. قربان ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے عجیب معیار قائم فرمایا. رہتی دنیا تک کے انسانوں کے واسطے مشعل راہ ہونے کی حیثیت سے کہ غزوے سے واپس ہو رہے ہیں، ایک جگہ تھوڑی دیر سستانے کی غرض سے، آرام لینے کی غرض سے پڑاؤ ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا. چھوٹے چھوٹے درخت ہوتے تھے، کوئی گھنے جنگل اس علاقے میں نہیں تھے، دور دراز کہیں کہیں ایک ایک درخت ہوتا تھا، اور وہ بھی زیادہ سایہ دار نہیں رہتا تھا. تو نبی علیہ السلام ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے، دوسرے صحابہ مختلف درختوں کے پاس ڈھونڈ ڈان کے پہنچ کے لیٹے. دشمن تاک میں لگا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس نے دیکھا کہ اس وقت میں لیٹے ہوئے ہیں تو یہ دبے پاؤں پہنچ گیا اور تلوار کھینچ لی اور اوپر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں یمنہ کا منی، اس سے آج تمہیں کون بچائے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پورے اعتماد سے، اللہ کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا. دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی بات تھی اور حق تعالی جل شانہ پر کامل اعتماد کی حالت میں کہی ہوئی بات تھی، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ خود وہ متاثر ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی تو آپ نے لے لی اور پھر اس سے کہا کہ اچھا بتا تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا کہ ہم نے تو آپ کو ہمیشہ اچھا ہی سلوک کرنے والا پایا ہے. کہا کہ اچھا جا، معمولی چیز نہیں میرے بھائیو، آج تو ہم چھوٹے معمولی جذبات دوسرے کے مقابلے میں قربان نہیں کر سکتے. یہ اسوہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جان سے مارنے کے لیے آنے والا اور جان سے مارنے کا پورا فیصلہ کر کے کھڑا ہونے والا، جب اس پر جوابی حملہ کرنے کا پورا موقع حاصل ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر کا معاملہ کر دیتے. اس بات سے کہ ایک یہ ہے کہ آدمی دنیا میں کسی سے بدلہ لے لے اور آخرت میں اس کا کوئی صلہ نہ ہو، اور ایک یہ ہے کہ معاف کر دے اور آخرت میں صلہ مل جائے، دونوں میں بڑی چیز کون سی؟ سب کو معلوم ہے کہ آخرت میں ملنے والا جو بدلہ ہے وہ بہت بڑا ہے، یہاں لیے جانے والے بدلے کے مقابلے میں اس پر جو انعام ملے گا وہ انعام باقی رہنے والا. اگر امت مسلمہ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو ایک دوسرے کو عفو درگزر کا برتاؤ کرنا تو پھر کوئی مسئلہ ہی باقی نہیں رہتا. کتاب کے ماننے والے، لیکن جب محنت نہیں ہوتی تو پھر آہستہ آہستہ آدمی ایمان اور ایمانیات دونوں سے بہت دور جا نکلتا ہے. بہت سے اعمال وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نفی کی اور یوں فرمایا، وہ تو ایمان والا ہے ہی نہیں، جس سے اس کے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچتی ہو، اور وہ تو ایمان والا ہے ہی نہیں جس کی اندر امانت داری نہ ہو. لا ایمان لمن لا امانت لا ولا دین لمن لا عہد لا. اور واللہ لا یؤمن تین دفعہ فرمایا، پوچھا گیا کون، فرمایا الذی لا یأمن جاره فوائقا. ایمان والا ہی نہیں ہے وہ جس سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہیں، وہ ایمان والا ہی نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں. یعنی ایمان کا کمال، ایمانی وصف، ایمانی خوبی، ایمان کا اثر اس کے اندر پایا نہیں جاتا. امانت داری کو معمولی مت سمجھنا. دو چیزیں ایسی ہیں، بلکہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ وہ عرش کے نیچے ہوں گی، ایک قرآن پاک، اور دوسرے امانت داری، اور تیسرے رحم، صلہ رحمی. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ جب پل صراط پر سے انسانوں کے گزرنے کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ امانت کو اور رحم کو دونوں کو شکل دے کر اس کے دونوں کناروں پر کھڑا کر دیں گے. اب اگر دنیا میں آدمی نے امانت داری کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کیا ہوگا اور رحمی رشتوں ناتوں کا لحاظ رکھا ہوگا، تو یہ دونوں اس کے حق میں گواہی دیں گے کہ اس نے ہمارے ساتھ میں اچھا سلوک کیا اور اس سے بیڑا پار ہوگا. اور اگر یہ خلاف میں بول کھڑے ہوں بڑی سخت وعید آئی. اسی لیے ہمارے اکابر دعوت والی لائن میں دو چیزوں پر بڑا زور دے، ایک ایمانیات پر اور دوسرے اللہ کے بندوں کے حقوق سے متعلق اکرام والے پہلو پر بہت زور دینے کی ضرورت ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اعمال کا تحفظ ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رحم کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا پروردگار میرے ساتھ میں کیا معاملہ ہوگا، فرمایا کہ جو تیرے ساتھ جڑے رہے گا میں اس کو اپنے سے جوڑے رکھوں گا، اور جو تجھے توڑ دے گا میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. بڑی تاکید ہے. اللہ کی ذات پر بھروسہ، مخلوقات پر کیسا، اس پر بھروسہ کر کے آدمی سلوک کرے ہر ایک کے ساتھ میں اچھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے اور تنہائی میں پورے اعتماد کے ساتھ میں فرمایا کہ اللہ مجھے بچائے. تمام طاقتوں اور قدرتوں والے تو وہی ہیں، وہ جو کرنا چاہیں گے وہ ہوگا، وہ جسے نفع دینا چاہیں گے نفع ملے گا، اور وہ جسے نقصان دینا چاہیں گے اسے نقصان پہنچے گا. مخلوق نہ نفع دے سکتی نہ نقصان، پوری مخلوق نفع اور نقصان سے خالی ہونے کا سبب بار بار سنایا جاتا ہے. اس بات سے یقین مخلوقات کا نکل جاتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہت اہتمام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ بیٹا دیکھو پوری دنیا اکٹھی ہو جائے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ تمہیں پہنچانا چاہے, اور پوری دنیا مل کر تمہیں کوئی نفع دینا چاہے تو نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ جل شانہ تمہیں دینا چاہے. میرے بھائیو یہ دل کی آواز ہو جائے, یہ آواز ہو جائے دل کی, اللہ کرے کہ ہماری زبان سے یہ بات ہمارے دلوں میں اتر جائے. بہت بڑی چیز ہے زبان پہ ہونا اور چیز ہے اور دل میں ہونا اور چیز. دل میں ہونا بہت بڑی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جس کی زبان پر نہیں آ سکتا تھا گونگا ہونے کی بنیاد پر دل میں ہونے کے نتیجے میں فیصلہ کر دیا کہ یہ ایمان والا ہے. لیکن کئی ایک لوگوں نے آ کے زبان سے کہا کہ ہم ایمان والے ہیں تو نبی نے نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایمان والے نہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے حالانکہ وہ ایمان والے نہیں. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اہل نفاق آتے ہیں اور کہتے ہیں بلا شبہ آپ یقینا اللہ کے رسول ہیں. لفظی ترجمہ کر رہا ہوں آیت کریمہ, ہم گواہی دیتے ہیں کہ بلا شبہ آپ یقینا اللہ کے رسول ہیں. کتنی تاکید ہے گواہی دینا, خود تاکیدی مضمون اپنے اندر رکھتا ہے. انا تحقیق کو بتانے کے واسطے آتا ہے, لام پھر تاکید کے واسطے آتا ہے, اور پھر پورا جملہ مل کر اس کے اندر تاکید علیحدہ پیدا ہو جاتی ہے. یہ ساری تاکیدات کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خوب معلوم ہے کہ بلا شبہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن اللہ گواہی دیتے ہیں کہ بلا شبہ منافقین یقیناً جھوٹے ہیں. جتنی تاکید سے اللہ ان لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا تھا اتنی ہی تاکید سے پروردگار عالم نے اس کی نفی کر دی. زبان پر تھا دل میں نہیں. یہ کرم ہے پروردگار کا کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے ہم کو اس طرح کے نفاق سے محفوظ رکھ رکھا ہے. یہ نفاق اعتقادی نہیں ہے اس وقت, لیکن میرے بھائی نفاق عملی بھی کوئی معمولی برائی نہیں ہے, بہت بڑی برائی. تو آج ہماری زبان کا بول ہمارے دل کی آواز بن جائے, اس واسطے کہ عین وقت پر جبکہ آدمی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس وقت میں دل میں جو بات ہوتی ہے وہ نکلتی ہے. جیسے مشہور ہے کہ طوطے کو کتنا ہی سکھاؤ مختلف میٹھی میٹھی باتیں, لیکن جب اس کے اوپر بلی حملہ کرتی ہے تو ساری سکھائی ہوئی باتیں بھول جاتا ہے اور اپنی مخصوص آواز نکالنا شروع کر دیتا ہے. ایک وقت انتہائی المناک ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے, تکلیفوں میں پریشانیوں میں الجھنوں میں شیطان آخری وقت میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے. تو ایسے وقت میں وہ بات زبان پر آ جائے جو حقیقت پر مبنی ہو وہ اسی وقت ممکن ہے میرے بھائیوں, جبکہ ہم محنت کر کے دل کی گہرائیوں میں ایمان کی حقیقت کو اتارے ہوں. ایمانی چیزوں کا اعتبار کب ہے؟ جبکہ آدمی کی زندگی میں اللہ کی عظمت ہو, جبکہ اللہ کی باتوں سے آدمی کو انسیت ہو, اور جبکہ آدمی کی زندگی میں اللہ کی ذات عالی پر توکل اور بھروسہ ہو. اور ایک جگہ قرآن پاک میں حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ایمان والے تو وہ لوگ ہیں کہ جو ہماری باتوں میں کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہیں کرتے. اتنا معیاری ایمان تھا ان کا کہ اللہ نے فرمایا کہ ایمان لانا ہو تو بس ویسا ایمان لاؤ. آمینو کما آمن الناس, ایسا ایمان لاؤ جیسے الناس ایمان لائے. حضرات مفسرین کہتے ہیں کہ الناس سے تو حضرات صحابہ مراد, کہ صحابہ جیسا مانتے تھے ویسا مان. آپ نے فرما دیا بس ویسا ہی ہوگا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ ایک عورت جاسوسی کا ایک خط لے کر جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلا دیا کہ ایک خاتون ہے, اس کے ساتھ میں جاسوسی کا ایک خط ہے اور وہ لے کر جا رہی ہے, سواری پر سوار ہے اور فلانی جگہ پر ہے, جاؤ اسے گرفتار کر کے اس کے پاس سے وہ خط لے آؤ. صحابہ کرام تیزی سے پہنچے, اپنے سواریوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے, اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وہیں اس عورت کو پایا. جا کے کہا تمہارے ساتھ میں جو خط ہے وہ دے دیجئے. اس نے کہا میرے پاس خط وط کچھ نہیں. کہا کہ تمہارے پاس میں جو خط ہے ہمیں معلوم ہے تمہارے پاس ہے, وہ دے دو. اس نے کہا نہیں میرے پاس خط وط کچھ نہیں. جیسے کچھ نہیں ہونے کا اظہار کرنے کے بعد سے مخصوص قسم کی حرکات کرتے ہیں ویسا کرنا شروع کر دی. صحابہ نے کیا فرمایا, یا تو خط دے دو ورنہ ہم تمہاری پوری چھان بین کریں گے. اس واسطے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور فرمائیں کہ تمہارے پاس میں خط ہے اور تم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے. تو جھوٹے ہو سکتی ہے, حضور کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. حدیثوں میں تو جو بات آئی ہے وہ تو یہ آیا ہے, یا تو اپنا خط نکال دے ورنہ ہم تیرے کپڑے نکال کر دیکھ لیں گے. جب اس نے یہ جملہ سنا چپ چاپ اس نے اپنے بالوں میں چھپایا ہوا وہ خط نکال کے حوالے کر دیا. اتنا یقین تھا کہ حضور نے فرما دیا تو بس ایسا ہی ہوگا. کسی بھی قسم کی بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا تھا, ایسا ہوگا تو بس ہوگا. یہ واقعات پیش آئیں گے تو پیش آئیں گے, یہ صورتحال ہوگی تو ہوگی بس. ہاں وہ کتنوں سے متعلق ہو, ہاں وہ بشارتوں سے متعلق ہو, ہاں وہ کسی کی ہدایت سے متعلق ہو, یا ہاں وہ کسی کے برے انجام سے متعلق ہو, جو بھی خبر دے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو, اس سلسلے میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہوتا. اللہ کی بات میں, اللہ کے حبیب کی بات میں کوئی شک و شبہ نہ رہے. تھوڑا سا جائزہ لینے کے بعد سے ہم اپنے بعض احوال پر بھی تھوڑی سی نظر ڈالیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ صدقے کو بڑھاتے ہیں, سود کو کھٹاتے ہیں. اللہ صدقے کو بڑھاتے ہیں, سود کو کھٹاتے ہیں, مٹاتے ہیں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ صدقات کو بڑھاتے ہیں, سود کو مٹاتے ہیں. یہ ہے قرآن میں, ٹول کے دیکھ لینا بھائیو کہ کیا حال ہے ہمارا. فرق محسوس ہو رہا ہے, کچھ گڑبڑ دکھ رہی, تو پھر اس کی اطلاع کے سلسلے میں کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, وہ کیا کرنا ہے وہی بتانے کے بعد سے یہ محنت. دعوت کی محنت کیا ہے کہ حقیقی معنی میں ایمان زندگی میں آ جائے, اللہ کی بات پر 100% یقین آ جائے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پر 100% یقین آ جائے. یہ کہ ایمان اور یقین ہی پر کامیابی ہے, آخرت میں کام آنے والی چیز یہی چیز ہے. بلکہ دنیا میں بھی امن و سکون اور راحت قلب اسی پر موقوف ہے کہ آدمی کی زندگی میں حقیقی معنی میں ایمان و ایمانیات آ جائے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو کچھ رقم ادا کرنے کی تھی, لیکن وہ ابھی ادا کرنا نہیں چاہتے تھے. انہیں جواب دے دیا گیا کہ ادا کر دو, ہمارے دل میں اگر نیت اچھی ہے تو اس کو ہم تبارک و تعالیٰ تمہارے پاس دوبارہ لوٹا دیں گے. انہیں ادا کر دیا. تو اس کے بعد میں اللہ نے ان کو 20 غلام دیے اور ہر غلام سالانہ اتنی مقدار ان کو کما کے دیتا تھا جتنی انہوں نے لوٹائی تھی. یقین تھا بڑا عجیب و غریب ستم کا. تو سود کو حق تعالیٰ کٹاتے ہیں مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. ایسے ہی بہت سارے اعمال ہیں, ذرا تقابل کر کے دیکھ لینا, سمجھ میں آ جائے بیماری ہے تو علاج کرائیں گے, اس کے بغیر علاج کیسا کرائیں گے. جب تک کہ معلوم نہ ہو کہ بیماری ہے اس وقت تک آدمی علاج کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. آج تو میرے بھائیوں اللہ ہمیں معاف فرمائے, مؤذن ببانگ دوہل کہتا ہے کامیابی کی طرف یعنی نماز کی طرف آؤ, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ دکان اگر چھوڑ کے آ گئے تو ناکامی ہو جائے گی. یقین بگڑ گیا کہ نہیں بگڑ گیا؟ اس امت کا صلاح اور اس امت کی درستی اور اس امت کی اصلاح تو موقوف ہے اسی طریقے کار میں, اس طریقے کار کے اختیار کرنے کے نتیجے میں اس امت کے ابتدائی حصے کی اصلاح ہوئی تھی. اس وقت میں سارا بگاڑ ایمان اور یقین کے بگاڑ کا نتیجہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت میں جتنا بگاڑ تھا وہ سب کا سب دور ہوا ایمان کی محنتوں کی وجہ سے. اب اس امت کے بگاڑ کی اصلاح کے لیے بھی جو تدبیر کارگر ہو سکتی ہے وہی ایمانیات کے لائن کی محنت. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ سننے میں آتا رہتا ہے, لن یصلح آخر هذه الامة الا ما صلح به اولها, او کما قال, کہ اس امت کی آخری حصے کی اصلاح بھی اسی چیز سے ہوگی جس سے اس امت کے ابتدائی حصے کی درستی ہوگی. ایک جگہ فرمایا ایمان والے کون ہیں, خوشخبری کی ایمان والوں کے واسطے اس کے بارے میں بتایا کہ ایمان والا اللہ کو ماننے والا اگر اللہ کے حکم میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو ایسا بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے کہ فوراً توبہ کرنے لگتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایمان والا اور غیر ایمان والا گناہ کے اعتبار سے ان میں جو بنیادی فرق ہوتا ہے وہ کیا ہے سمجھ لو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے کا گناہ ہو جانے سے اس کے اوپر جو اثر ہوتا ہے اس کو سمجھاتے ہوئے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس کو ایسا سمجھتا ہے کہ جیسے کوئی پہاڑ ہے اس کے سر کے اوپر جو اس پر گرنے والا ہے. یہ گناہ ہو جاتا ہے ایمان والے سے, یہ غلطی ہو جاتی ہے ایمان والے سے تو وہ اس کو ایسا گرا گزرتا ہے جیسے سر کے اوپر کوئی پہاڑ ہو جو اس کے اوپر گرا چاہتا ہو. لیکن جو غیر ایمان والا ہوتا ہے اس کی حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ ایسا سمجھتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی تھی ایسا اڑا دیا, یعنی اس کو کچھ سمجھتا ہی نہیں کہ کوئی بہت بڑی بلا میں گرفتار ہو گیا. حضرات صحابہ کے پاس بلائیں تو گناہ تھے, مصیبتیں تو گناہ تھیں, شریعت کے خلاف یا اللہ کی پسند کے خلاف کسی عمل کا سرزد ہو جانا ان کے حق میں وہ تباہی سمجھا جاتا تھا. اسی لیے جہاں ان کو شبہ ہوتا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو کہتے تھے کہ میں تو ہلاک ہو گیا, اور کوتاہی ہوتی تھی تو سمجھتے تھے کہ میں تو بڑے خسارے اور نقصان میں پہنچ گیا, اور اگر کسی نیکی کے ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا تھا تو غم کی وجہ سے نڈھال ہو جاتے کہ یہ کیا ہو گیا مجھ. ایمان والے سے گناہ نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہو جاتا کبھی کبھی, لیکن اس کی خصوصیت کیا ہے, ہوتے ہی فوراً توبہ کر. آدمی میں اور شیطان میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے, انسان میں اور شیطان میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ کوتاہی ہو جائے تو فوراً توبہ کرنا یہ انسانیت ہے, اور کوتاہی ہو جائے تو توبہ نہیں کرنا بلکہ یہ کہنا کہ کیوں کروں, میں نے کون سا بڑا جرم کیا ہے, اس کا نام ہے شیطانیت. ایسے آدم سے تھوڑی سی بھول ہو گئی تھی, اللہ فرماتے ہیں بھول ہو گئی تھی, ان کے دل میں اللہ کے حکم کے خلاف کرنے کا ارادہ نہیں تھا, فنسیہ, یہ کہا ہو. تو بجائے اس کے کہ غلطی کا اعتراف کرتا اس نے چٹائی کا مظاہرہ کیا اور یہ کہا کہ میں نے کوئی بڑا جرم نہیں کیا بلکہ میں نے یہ عمل اس واسطے نہیں کیا. اپنی طرف سے اس نے عقلی گھوڑے دوڑائے اور اپنا استدلال پیش کیا. تو اللہ نے کیا کیا اس کے نتیجے میں؟ فرمایا وخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. یہاں سے جاؤ, تمہارا اخراج کیا جاتا ہے, خارج تم, اور قیامت کے دن تک تم پر ہماری لعنت. فإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. غلطی اور بھول ذلت حضرت آدم سے ہوئی, انہوں نے فوراً توبہ شروع کر دی. غلطی شیطان نے کی, مواخذے کے باوجود وہ اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا. انسانیت میں شیطانیت میں کیا فرق ہے, صاحب سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ اور ایمان والے کے بارے میں ابھی آپ نے سنا کہ وہ معمولی سے گناہ کو بھی بہت گرا سمجھتا ہے, تھا جیسے کوئی پہاڑ ہو جو اس کے اوپر گرا جاتا ہو. ہمارے اپنے ایمان کا کیا حال ہے, غلطی ہو جا رہی ہے تو کچھ ایسے ہی بے چین بے قرار مضطرب اور پریشان ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ رونا دھونا توبہ زندہ چل رہا کہ نہیں چل رہا؟ چھوٹے چھوٹے گناہوں کا تو حساب ہی نہیں ہے. پوچھ رہے مل صاحب یہ بڑا گناہ ہے کیا؟ یہ کبیرہ تو نہیں ہے نا؟ گناہ چھوٹا بڑا کیا, اللہ کی نافرمانی ہونے کی حیثیت سے تو انتہائی بری چیز ہے. اکابر ہمارے کیا کہتے ہیں کہ خلاصت تھوڑی ہو کے بہت ہو, برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تھوڑی ہے تو قابل قبول ہے, اور زیادہ ہے تو قابل قبول نہیں. گناہ چھوٹا ہے تو قابل قبول ہے, اور بڑا ہے تو قابل قبول نہیں. جیسے غلاظت کی چھوٹی مقدار اور بڑی مقدار میں فرق نہیں گندگی کے اعتبار سے اور اس سے بچنے کے اہتمام کے اعتبار سے, اسی طریقے سے گناہ چاہے ثبوت کے فرق کے اعتبار سے اس کے واسطے الفاظ اور اصطلاحات کچھ بھی ہوں, اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا اہتمام تو ہر صورت میں کرنا چاہیے. بلکہ حضرات علماء نے ایک بات فرمائی ہے اور یوں کہا ہے کہ وہ جن گناہوں کو چھوٹے گناہ کہا گیا ہے, اگر اس کو اگر کوئی بار بار کرتا ہے تو پھر وہ چھوٹا باقی نہیں رہتا, بڑا بن جاتا ہے. جو ایک کتاب میں لکھا ہے لا صغیرۃ مع الاصرار, جس گناہ کو بار بار کیا جاتا ہے تو چھوٹا ہونے کے باوجود اب وہ چھوٹا باقی نہیں رہتا, گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. اور خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا لا کبیرۃ مع الاستغفار, اگر کوئی گناہ کرنے کے بعد میں توبہ کر لیتا ہے تو چاہے اس سے بڑا قصور ہوا ہو اور چاہے اس سے بڑی غلطی ہوئی ہو, اگر اس نے استغفار کر لیا تو پھر وہ کبیرہ باقی نہیں رہتا, معاف ہو جاتا. اور یہ گناہ بھی پروردگار عالم ایسے کریم ہیں, ایسے رحیم ہیں, ایسے فضل فرمانے والے ہیں کہ اگر ان کو کوئی ادا پسند آ جاتی ہے تو ان کا معاملہ بڑا عجیب ہے. حدیث شریف میں ایک بڑی مزے کی روایت آئی ہے, ایک شخص کو حق تعالیٰ بلائیں گے, اس کا ایمان اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا لیکن اس نے کچھ غلطیاں کی ہوں گی, چھوٹے بھی بڑے بھی. اس کو بلائیں گے اور بلا کے فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کے جو چھوٹے چھوٹے غلطیاں ہیں اسے بتاؤ. چھوٹے چھوٹے جو اس کے غلطیاں ہیں وہ ساری بتائی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ یہ کیا تھا تم نے؟ بولے ہاں. کہا کہ اس سلسلے میں کچھ عذر وزر تو نہیں تمہارے؟ کہا کہ نہیں صاحب, ہو گئی غلطی. اگر اس نے استغفار کر لیا تو پھر وہ کبیرہ باقی نہیں رہتا, معاف ہو جاتا. اور یہ گناہ بھی پروردگار عالم ایسے کریم ہیں, ایسے رحیم ہیں, ایسے فضل فرمانے والے ہیں کہ اگر ان کو کوئی ادا پسند آ جاتی ہے تو ان کا معاملہ بڑا عجیب ہے. حدیث شریف میں ایک بڑی مزے کی روایت آئی ہے, ایک شخص کو حق تعالیٰ بلائیں گے, اس کا ایمان اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا لیکن اس نے کچھ غلطیاں کی ہوں گی, چھوٹے بھی بڑے بھی. اس کو بلائیں گے اور بلا کے فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کے جو چھوٹے چھوٹے غلطیاں ہیں اسے بتاؤ. چھوٹے چھوٹے جو اس کے غلطیاں ہیں وہ ساری بتائی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ یہ کیا تھا تم نے؟ بولے ہاں. کہا کہ اس سلسلے میں کچھ عذر وزر تو نہیں تمہارے؟ کہا کہ نہیں صاحب, ہو گئی غلطی. عذر کہو کہ یہاں اب تمہارے ہر غلطی کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، ہر غلطی کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. جب یہ فرمایا جائے گا اس سے، پہلے کیا کیا تھا، چھوٹے گناہ بتائے تھے خالی، بڑے گناہ نہیں بتائے تھے. جب یہ خوشخبری سنے گا تو وہ کہے گا کہ پروردگار کیا وجہ ہے کہ میں نے تو کچھ اور بھی کام کر رکھے تھے، دکھ رہے نہیں ہیں، یہاں دکھائی نہیں دے رہے، کچھ میں نے اور بھی کیے تھے. ان کو پسند آ جائے ایمان، وہ مان لے کہ ہاں یہ مجھے مانتا تھا، تو پھر ایسی صورت میں میرے بھائی حق تعالیٰ جل شانہ کی شان کریمی کا ظہور بھی ہوگا. تو ایک مومن غلطی کو غلطی سمجھے اور اس پر استغفار کرتا رہے. میرے بھائیو، اس وقت میں ایمان اس درجے کمزور ہو گیا کہ چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں تو چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں ہیں، بڑے بڑے گناہ کرنے کے باوجود توبہ کرنے کے سلسلے میں اپنے دلوں کے اندر میلان اور رجحان نہیں پایا جاتا. وہاں مومن کی نشانی بتاتے ہوئے فرمایا تھا نبی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو وہ اس کو ایسا بوجھ سمجھتا ہے جیسے پہاڑ ہو جو اس کے اوپر گرا جاتا ہو. اور غیر مومن اور منافق کے بارے میں بتایا کہ اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو وہ اس کو معمولی سمجھتا ہے. ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہم گناہوں کو معمولی سمجھنے لگے ہوں. شاید میں نے کبھی سنایا ہو، ایک جگہ ہم نے ایک صاحب کو ایک مسئلہ بتایا کہ بھائی دیکھو یہ ایسا ایسا نہیں کرنا، یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، یہ مال تمہارے واسطے درست نہیں. تو وہ اس کو اتنا ایزی لیے اور اتنا معمولی حیثیت اس کو دی اور یوں ہم سے کہا کہ صاحب، ایک صاحب کے توسط سے کہ مول صاحب کہہ رہے ہیں کہ پانی چھان کے پیو، مول صاحب کہہ رہے ہیں پانی چھان کے پیو، اور لوگوں کا عالم یہ ہے کہ اونٹ نگل جا رہے تھے. یعنی وہ اس عمل کو کہ وہ ان کے پیٹ میں غلط چیز جاری بہت معمولی سمجھ رہے ہیں، اور یوں کہہ رہے ہیں کہ دودھ رہے تو اس سے کہیں زیادہ واضح قسم کی غلط چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں آپ، ہم کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گائے کو منع کر رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دلوں کے اندر سے گناہوں کی برائی نکل گئی. اور میرے بھائیو، جب آدمی برائی کی برائی کے نکل جانے کی کیفیت میں آ جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کو حلال سمجھنے لگتا ہے، اور جب اسے حلال سمجھنے لگتا ہے تو پھر تو ایمان کا مسئلہ بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے. آج اس کے ازالے کی میرے بھائیو ضرورت ہے، جتنے محنت کر کے کوشش کر کے احساسات کو تیز کرنا. ابھی ہمارے ایک مفتی صاحب سنا رہے تھے سفر میں، ایک اللہ کا بندہ اللہ کے راستے میں نکلا، تین دن کے واسطے نکلا، اور اللہ جل شانہ نے اس کو اپنے ذات عالی سے تعلق دیا، آخرت کی فکر دی، جواب دہی کا احساس اس کے اندر بیدار ہوا، اللہ کا ڈر آیا. تو 12 سال سے وہ ایک فرض کا چھوڑا ہوا تھا، یعنی زکات کے ادا کرنے کا. 3 دن اللہ کے راستے میں نکل کر واپس آیا تو 12 سال کی اس نے زکات نکالی. محنت کرے آدمی تاکہ صحیح معنی میں آدمی کے اندر ایمانی احساسات بیدار ہو جائیں اور اللہ کی ذات عالی سے سچا تعلق پیدا ہو جائے. بڑا گناہ ہے نا زکات کے حکم کو چھوڑنا، اور برس کا برس سے کر رہا، لیکن تھوڑی سی اس لائن کی محنت میں آیا، اب تعالیٰ جل شانہ نے دل کو پھیرا تو توفیق ہو گئی. آج ہماری جو صورت حال ہے میرے بھائی، یہ مختلف نہیں ہے اس سے کہ ہم لوگوں سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں. اب بتائیے کہ اس بیماری کا علاج کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ کرنے کے واسطے اپنے کو بیماریاں معلوم کرنے کے واسطے تو بیماری نہیں بھی رہی تو خرچہ کر رہے ہیں. معلوم کرنے کے واسطے کہ میرے میں کوئی بیماری تو نہیں ہے، ذرا دیکھو. اب یہ تو بیماریاں کھل کھل کے سامنے آ رہی ہیں، تو ایسی صورت میں اس کے علاج کا اہتمام کرنا، اور اس کا علاج اللہ کے راستے میں نکل کر جان و مال کے ذریعے سے محنت کا کرنا ہے. سب کچھ لگا کر بھی اگر اللہ صحیح معنی میں ایمان کی حلاوت دے دیں، اپنی ذات عالی کا تعلق دے دیں، آخرت کی فکر دے دیں، قرآن سے تعلق دے دیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت اور ان کی سچی اطاعت کا جذبہ دے دیں، تو میرے بھائیوں بہت بڑی چیز حاصل ہو گئی. حاصل ہو جانے پر. تو ایک وصف کیا ہے ایمان والے کا, جس ایمان کا اعتبار کیا گیا ہے, جس پر بشارتیں آئی ہیں ایمان والے کو کہ غلطی ہو جائے تو توبہ کرنا. اور توبہ کا عمل اللہ کو بہت پسند ہے, جو آدمی توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. یہ کرم ہے اس امت کے اوپر اور یہ برکت ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ادھر آدمی نے دو رکعت نماز پڑھی اور حق تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں جب انہیں نیاز ہم کرتے ہوئے عرض کیا کہ مولا غلطی ہو گئی معاف فرما دیجیے, آپ کے علاوہ تو کوئی معاف کرنے والے ہیں ہی نہیں, اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کو معلوم ہے کہ میرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں, وہ مجھ سے معافی جا رہا پر اس تو تم گوارا ہو میں نے معاف کر دیا. بہت پسند آتا ہے پروردگار کو یہ عمل, اتنا خوش ہوتے ہیں اللہ. حدیث شریف میں ایک بڑی مزے کی بات آئی ہے کہ توبہ کرنے والے سے حق تعالیٰ کیسا خوش ہوتے ہیں, اس کو سمجھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اپنے اونٹ کے اوپر اپنا توشا کھانا پانی یہ سب لے کر گیا, اور اس زمانے میں تو سمجھ میں آنا مشکل ہے کہ جگہ جگہ ہوٹلیں ہیں دکانیں ہیں, ہر جگہ آدمی کچھ بھی نہ لے جائے تب بھی اسے کھانے کو پینے کو مل جاتا ہے, لیکن اس زمانے کا قصہ ایسا نہیں تھا, ساتھ میں رہا کھانے پینے کو تو کھاتا پیتا ہوا آدمی سفر کر سکتا تھا اور اپنی جان کو بچا سکتا تھا, ورنہ اگر نہیں رہا تو پھر کہیں سے ملنے ملانے کی کوئی توقع ہی نہیں رہا کرتی. وہ اپنی سواری پر اپنا توشا ووشا لے کے نکلا اور راستے میں اس کی سواری گم ہو گئی, توشا اس پر, سارا سامان اس پر, پانی اس پر, کھانا اس پر, اب یہ ڈھونڈنے میں اعتراض کرنے میں لگا, بہت ڈھونڈا, ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک کر ہار گیا اور یہ سوچا کہ اب تو یہ ملنے والا ہے نہیں, اب پانی بھی نہیں مل سکتا, یہ خطرہ, کھانا کا ایک دانہ نہیں مل سکتا, اب تو سوائے اس کے کہ موت کا انتظار کرو کوئی دوسرا چارہ کار نہیں. اس بات سے وہ جا کے ایک درخت کے نیچے جی لیٹا تھک ہار کے, آگ لگی اس کے بعد میں ایک دم اس کی آنکھ کھلی, وہ موت کے انتظار میں سو رہا تھا, آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کے سر کے پاس میں وہی اس کا جانور پورے ساز و سامان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, تو اسے دیکھ کے کتنی خوشی ہوتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی خوشی کے غیر معمولی ہونے کو ظاہر کرتے ہوئے کہ وہ مارے خوشی کے یوں بولے, اے اللہ واقعی تو میرا بندہ میں تیرا خدا. یعنی اسے خوشی کے مارے ہوتے یہی پتا نہیں چل رہا کہ میں کیا بول رہا ہوں, یعنی الٹا بول دیا, مارے خوشی کے اسے احساس نہیں اور یوں یہ کہہ رہا کہ اللہ واقعی تو میرا بندہ میں تیرا خدا. حالانکہ جملہ بالکل الٹا ہونا چاہیے نا, اے اللہ واقعی آپ میرے اللہ, آپ میرے رب, آپ میرے پالنہار, آپ میرے پروردگار, آپ میرے منیم, آپ میرے محسن, مجھ پر فضل فرمانے والے, اور میں آپ کا حقیر فقیر محتاج ضرورت مند کمزور بندہ, یہ بولنا چاہیے مگر الٹا کر دیا. وہ مارے خوشی کی اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے زبان سے کیا نکلا. قربان ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر, انہوں نے فرمایا کہ جیسے اس کی اونٹنی کے مل جانے پر کھانے پینے سے لدے ہوئے سامان کے ساتھ میں اس مسافر کو اتنی خوشی ہوتی ہے, غلطی کرنے والا بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتے. میرے بھائی ایک موقع ہے, آدمی اللہ کے راستے میں نکلے, صحیح معنی میں تھوڑا سا پروردگار عالم کو راضی کر لے, منا لے اور کہے کہ مولا آپ کے سوا کون ہے معاف کرنے والے, توبہ کرے اپنے گناہوں سے. ایمان والے کے اوصاف میں سے یہ وصف بتایا گیا ہے, عبادت اس کی زندگی میں آ جائے. دوسرا وصف بتایا, قرآن پاک کی آیات کے ترجمے کو ترجمانی کے ساتھ سنا رہا ہوں, اس کی زندگی میں عبادت ہو, یعنی اللہ کے حکم کے مطابق اعمال کا انجام دینے والا ہو. عبادت مسجد ہی میں نہیں ہوتی, عبادت بازار میں بھی ہوتی ہے, عبادت گھر میں بھی ہوتی ہے, عبادت کھیت میں بھی ہوتی ہے, جہاں آدمی ہوتا ہے وہاں عبادت ہوتی ہے. عبادت کوئی ایک آدھ چیز کا نام نہیں, کھانا بھی عبادت ہے, پانی پینا بھی عبادت ہے, شادی کرنا بھی عبادت ہے, ولیمہ کرنا بھی عبادت ہے, تجارت کرنا بھی عبادت ہے, بلکہ خرید و فروخت کے سامان میں بھاؤ تاؤ کرنا اور سامان کی قیمت کو چکانا یہ بھی عبادت ہے، عبادت سے کوئی چیز خارج نہیں، زندگی میں عبادت آئے، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق کام کا کرنا. اور ان کا کیا عمل ہوتا ہے؟ ایمان والوں کا، ایمان کی جو صفات ہیں وہ کیا ہے؟ وہ محنت کر کے اپنی زندگی میں لانا. اب 24 گھنٹے کی زندگی کو عبادت بنانے کے بعد سے بغیر مشق کے، بغیر محنت کے تو نہیں بن سکتا. جب تک کسی چیز کی مشق نہ ہو اس وقت تک وہ چیز آتی نہیں. اپنے اندر قوت عمل پیدا کرنے کے واسطے اس کی محنت ہونا ضروری ہے، خالی جان لینا کافی نہیں ہوتا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ایک ہے آدمی کا جان لینا کسی شے کو، اور ایک ہے جانی ہوئی چیز پر عمل کرنے کی قوت کا حاصل ہو جانا، یہ دوسری چیز. جان لینے سے چیز ملا نہیں کرتی، جب تک کہ اس کی عمل کی کوشش کر کے آدمی اس عمل کو زندگی میں لا نہ لے. جاننا اور چیز ہوتی ہے اور ہونا اور چیز ہوتی ہے. ایک صاحب کو، ایک بزرگ کو، ایک صاحب، ایک بزرگ نے ایک صاحب سے یوں کہا ان کی ایک بد اخلاقی کے مظاہرے پر کہ تم اخلاق نہیں رکھتے، اخلاق نہیں ہے تمہارے پاس. یہ کہا ان کو بڑا غصہ آیا. ذرا پڑھا لکھا آدمی قابل تھا، ذرا ناراض ہو کے گیا، اور جانے کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی کہے پر، اخلاق پر، اخلاق پر ایک کتاب لکھی بیچ 21 صفحات کی، اور ان کو پوسٹ کر دیا. اور اس میں لکھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں اخلاق نہیں جانتا، یہ لکھا. اور پھر اس بعد میں کہا کہ یہ دیکھیے، یہ میری واقفیت ہے اخلاقیات کے لائن سے، اور میں اس سلسلے میں اس قدر جانتا ہوں. تو اس کے جواب میں انہوں نے کوئی کتاب وتاب نہیں لکھی، ایک سطر لکھ کے بھیجی. یہ کہا کہ میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ تم میں اخلاق نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ تم اخلاق نہیں جانتے. جاننا اور چیز ہوتی ہے اور ہونا اور چیز ہوتی ہے. کوئی جاننا اور ہے، ہونا اور ہے. 1 لاکھ روپے یہ بچہ بھی جانتا ہے اس کے پاس، ہونا اور چیز ہے. ہر بچے کو فکر ہے، ہر نوجوان کو فکر ہے کروڑپتی بن جانا. میں کروڑ روپے جانتا کہ نہیں جانتا، جاننا ہی اگر ہونا کے قائم مقام ہے تو اسے پریشان ہونے کی کیا ضرورت. بچے مل مل کے دعا کی گزارش کر رہی ہوں، کہنے وہاں دعا فرما دیجیے میں بڑا مالدار بن جاؤں. بھائی دیکھو، دعائیں جو کراتا ہو نا اللہ والوں سے، بزرگوں سے، نیک لوگوں سے، یا کسی اور سے، جب کبھی بھی کرانا ہو تو یوں دعا کرو. کیا یوں دعا کراؤ، یہ دنیا ایسی ویسی جیسی کٹنی ہے کٹے، لیکن مقدر میں تمہارے دولتیں دیں بے شمار آئے، دین آئے، ایمان آئے، اعمال صالحہ آئے، نیکی کی توفیق آئے، آخرت بنے، راہ مستقیم ملے. اللہ نے سورہ فاتحہ میں بتایا کہ کیا مانگنا، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی دعا مانگو. بھائی یہ جاننا اور چیز ہے، ہونا اور چیز ہے. تو عبادت ہر ہر عمل میں آ جائے اس کا، زندگی میں آنا اور چیز ہے، جاننا اور چیز ہے. کسی سے یہ پوچھو کسی بھی عمل کو عبادت کرنے کے واسطے کیا کرنا، تو کہتا ہے کہ صاحب دو چیزیں دیکھنا، ایک اللہ کا حکم اور دوسرے نبی کا طریقہ. یہ دو چیزیں جس کام کے ساتھ میں ہو جائیں گی وہ کام عبادت بن جائے گی. جس سے پوچھو بتا دے. لیکن اس کی زندگی کو دیکھو تو اس کا کوئی سا بھی کام ان دونوں چیزوں میں کو لیا ہوا نہیں ہے، جس کا مطلب یہ کہ عبادت سے خارج. اب اس کو زندگی میں لانے کے واسطے جب تک کہ آدمی مستقل محنت نہ کرے اس کی زندگی عبادت میں تبدیل نہیں ہوتی. مقصد زندگی بندگی ہے، بندگی بنانے کے واسطے محنت کرنا، کوشش کرنا، کچھ خرچ کرنا، اس کے پیچھے تو چیز آتی، اس کے بغیر کہاں سے آتی؟ لکھنا نہیں آتا محنت کے بغیر، پڑھنا نہیں آتا محنت کے بغیر، کوئی کام کرنا نہیں آتا محنت کے بغیر. تو یہ ایمانی صفات اور پوری زندگی کو صحیح راستے پر چلانا صفات ایمانی کو لے کر گھومنا اور پھرنا، صفات ایمانی کو لے کر گھومنا اور پھرنا. الزائعون کی ایک تفسیر یہ بتائی گئی، الزائعون، العابدون، الحامدون، الزائعون. توبہ ہے، عبادت ہے، حمد باری ہے، یعنی توبہ کر لیا، عبادت کر لی، تو ایسا نہیں کہ کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، بلکہ حق تعالیٰ جل شانہ کی تعریف کرے کہ اللہ جو ہوا وہ تو آپ کے کرانے سے ہوا اور آپ کے فضل سے ہوا. تعریف کا لائق میں کر لیتے ہیں تو یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا، کچھ نہیں. اللہ تعریف کے لائق ہیں، انہوں نے کرم فرمایا کہ اس کی توفیق دے، اور انہوں نے اپنے کرم سے یہ کام کرا لیا. وہ نہ کراتے تو ہم کہاں سے کرتے؟ اللہ کے آگے مثال کے طور پر ہم لوگ چھپتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تو ان کے چھپنے کی توفیق کے دینے سے اور ان کے جھکنے کی قوت کے دینے سے جھکتے ہیں. ورنہ ایک دن آنے والا ہے قیامت کا کہ اس دن کچھ لوگ جھکنا چاہیں گے تو نہیں جھک سکیں گے. قرآن پاک میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں گے تو سارے لوگ سجدے میں گریں گے، لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو سجدہ کرنا چاہیں گے تو سجدہ نہیں کر سکیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل شانہ ان کی ریڑھ کی ہڈی میں جو لچک ہے اس کو ختم کر کے ایک سالڈ ہڈی بنا دیں، ایک تختہ بنا دیں گے پوری پیٹھ کو کہ جھکنا چاہے گا تو نہیں جھک سکے گا، بلکہ ایک روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ وہ بدھی کے بل پیچھے گر جائے گا، نہیں جھک سکے گا. یہاں کوئی جھک رہا ہے تو پروردگار عالم کی توفیق سے. اسی واسطے حکم کیا ہے؟ نماز کے آغاز میں الحمدللہ رب العالمین بولو، اور نماز کے آخر میں کیا بولو؟ ربنا انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، پروردگار میں نے تو بڑا ظلم کیا. غرور نہیں، تکبر نہیں، فخر نہیں، گھمنڈ نہیں، اترانا نہیں، بلکہ ان کی زندگی میں اللہ کی تعریف، اللہ کی توصیف، اللہ کی تمجید، اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تقدیس ہوتی. ایمان والے کی یہ صفات، اور پھر ان صفات کو لے کر اللہ کے راستے میں گھومنا، دنیا بھر میں چکر لگانا اور لوگوں کو ان صفات کی دعوت کا دینا. الراکعون الساجدون، رکوع ان کی زندگی میں، سجدہ ان کی زندگی میں، اللہ کے حکموں کے آگے جھکنے کا مزاج، تواضع ان کی صفت، خصوصیت کے ساتھ رکوع اور سجدے والی عبادات کا اہتمام سکھایا جاتا ہے اللہ کے راستے میں لے جا کے. گھر میں جب تھے تو پانچ ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھتے، لیکن جب جماعت میں جاتے ہیں تو ماشاءاللہ پانچ ٹائم کی نماز کے ساتھ میں بہت ساری نماز ادا کرتے ہیں، اجراء بھی پڑھ لیتے ہیں، تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، اور کسی کسی کو توفیق مل گئی تو وہ چار توابین بھی پڑھ لیتا ہے. نکلنے کے بعد مشق ہوتی، آدمی کے اندر قوت عمل پیدا ہوتی، ایک ماحول ملتا ہے اس کو، اس کی وجہ سے اس کا اختیار کر لینا آدمی کو آسان ہو جاتا، تو جانی ہوئی چیز زندگی میں داخل ہوتی. جاننا اور چیز ہے، زندگی میں آنا اور چیز ہے، زندگی میں لانے کی محنت، یہ دعوت والی محنت. اور ان کا ایک وقت کیا ہے؟ ان کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، کوئی نبی آپ کے بعد میں آنے والا نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا کام جو انجام دیا، اور سب سے نمایاں آپ کا جو کام رہا، اور سب سے غالب زندگی میں آپ کا جو عمل رہا، وہ ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا. یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں. سوچیے میرے بھائیو، 2% مسلمان بھی صحیح معنی میں اسلام پر نہیں، اور ہم لوگ خاموش ہیں. حدیث شریف میں ایک بات آئی ہے، فرمایا گیا ہے کہ ایک آدمی دور ہو اور اسے معلوم ہو جائے کہ کسی نے غلطی کی ہے، فلانے نے فلانی غلطی کی ہے، اسے معلوم ہو جائے، اور وہ اس کی اس بات کو معلوم کرنے کے بعد میں خوش ہو، تو ایسی صورت میں وہ اس جرم میں شریک ہے. مثلا امریکہ میں رہنے والا ایک آدمی کوئی غلطی وہاں کیا، یہاں کسی اس کے دوست کو معلوم ہوا کہ اس نے وہاں یہ حرکت کی، اور یہاں والا یوں کہہ رہا اچھا کیا، تو ایسی صورت میں ہے یہ انڈیا میں، لیکن امریکہ میں غلطی کرنے والے کے جرم میں شریک. اور اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ اس کے اپنے کمرے میں کوئی اس کا ایک ساتھی ہو اور اس نے کوئی غلطی کی اور یہ اس سے ناخوش ہے، ناراض ہے، ناپسند کرتا ہے، اور یوں کہتا ہے کہ بھئی یہ کیا کیا تم نے، یہ تو نہیں کرنا چاہیے، تو ہے بازو میں لیکن غلطی میں شریک نہیں، قریب ہو کر غلطی میں شریک نہیں، اور وہ دور ہو کر غلطی میں شریک ہے، خرافات. اس کی اصلاح کی فکریں اور کوششیں ہونا. آج ہم لوگوں نے چونکہ کوششیں اور محنتیں چھوڑی تو اس کی وجہ سے بے دینی کا اثر ہماری اپنی زندگیوں میں آنا شروع ہو گئے. اپنے گھروں سے دین رخصت ہو رہا, اپنی اولاد سے دین رخصت ہو رہا, اپنی بیویوں سے دین رخصت ہو رہا, اور اس قدر دوری پیدا ہو گئی کہ بڑے بڑے گناہ اپنے گھر میں ہو رہے ہیں لیکن آدمی کے پیشانی کے اوپر بل نہیں آتا. روایات میں آتا ہے کہ ایک بستی کو ہلاک کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو کہ جاؤ اس بستی والوں کو ہلاک کر دو. تو فرشتے نے کہا کہ پروردگار اس میں تو ایک بندہ ہے جس نے تیری کبھی نافرمانی نہیں کی. تو اللہ فرمائیں گے کہ نہیں پہلے تو اسے ہی ختم کرو. اس لیے کہ ہمارے خلاف میں اس نے عمل دیکھے اور اس کی پیشانی کے اوپر بل بھی نہیں آئے. میرے بھائی ایک بڑی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک محنت لے کر آئے تھے کہ پوری دنیا میں دین پھیلے, نیکی پھیلے, ایمان پھیلے, اللہ کا کلمہ پھیلے, آخرت کا عقیدہ اور یقین پھیلے, برائیوں کا خاتمہ ہو. پوری زندگی نبی علیہ السلام نے یہ محنت شروع وقت سے ابتدائے وحی سے لے کر آپ نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو آخر وقت تک بلاتے رہے. آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے تھوڑا سا زمانۂ فطرت گزرنے کے بعد جو دوسری مرتبہ وحی نازل ہوئی تو اس وقت آپ نے فوراً رشتے داروں کو بلا کر لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی. اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اور بولنے کیا بول رہے ہیں آسانی سے سنائی نہیں دے رہا تھا پاس والوں کو, تو آپ کے ہونٹوں پر کان رکھ کر سنا جا رہا تھا کہ کیا فرما رہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو رب کی عبادت کی طرف بلا رہے تھے اور یوں فرما رہے تھے. آپ کے آخری جملے جو نقل کیے گئے ہیں کتابوں میں وہ یہ تھے, اصلاح وما ملکت ایمانکم, لوگوں نمازوں کا لحاظ رکھو, نمازوں کا خیال رکھو. ابتدائے وحی سے آپ نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا اور اس دنیا سے جانے کے وقت میں بھی لوگوں کو اللہ جی کی طرف بلا رہے. پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا, خوشی کے موقع پر, غمی کے موقع پر, خوف کے موقع پر, امن کے موقع پر, اور کثرت کے موقع پر, قلت کے موقع پر, اقلیت میں ہونے کی حالت میں, اکثریت ہونے کی حالت میں, سفر کی حالت میں, حضر کی حالت میں, ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. اب آپ آخری نبی ہیں, ہم سب کا عقیدہ ہے, ہم سب کا یقین ہے, ہم سب کا ایمان ہے, اور آپ کی رسالت قیامت تک کے واسطے, اور آپ کا دین قیامت تک کے واسطے, اور آپ پر اتارا گیا قرآن قیامت تک کے واسطے, اور جو احکام اللہ نے آپ کو دیے وہ قیامت تک کے واسطے ہیں, اور جو طریقہ کامیابی کا ہے آپ کا لایا ہوا وہی طریقہ قیامت تک انسانوں کو کامیابی کا دلانے والا ہے. اب بتائیے کہ اس کی دعوت ہمارے ذمہ ہے کہ نہیں. اسی لیے ایمان والے کا وصف کیا بتایا, الامرون بالمعروف والنهون عن المنکر, اچھائیوں کا حکم کرتے ہیں برائیوں سے روکتے. ایمان والے کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں تاکہ سمجھ میں آئے کہ بھئی یہ اوصاف ہوں تو پھر یہ ایمان قابل اعتبار, اور وہ یہ وہ ایمان ہے جس ایمان کو مطلوب قرار دیا گیا ہے. اچھی باتوں کا حکم کرنا, بری باتوں سے روکنا, اچھائی کا علم حاصل کرنا, اچھائی کو اختیار کرنا, اچھائی کی دعوت دینا, اس سے بڑا کام نہیں ہے دنیا میں. سب سے بڑا کام ہے کہ آدمی نیکی کی طرف بلائے, اچھائی کی طرف بلائے. نبوی طریقہ ہے, اور آپ کا اپنا اکیلا نہیں بلکہ ان کی اتباع کرنے والا جو ہے ان کا بھی وہی طریقہ. چنانچہ سب سے پہلے جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجیے یہ میرا راستہ ہے. یعنی کیا؟ میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف. کیسا بلاتا ہوں؟ پوری بصیرت کے ساتھ, پورے یقین کے ساتھ, پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ, پورے اعتماد کے ساتھ, پوری دانش مندی کے ساتھ. میں بھی اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی بلاتے ہیں لوگوں کو اللہ کی طرف. آگے فرمایا والحافظون لحدود اللہ, اللہ کے حدود کی رعایت رکھنے والے اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے, کہ اللہ نے جو حدیں قائم فرمائی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اس کی حفاظت کرنا اپنی ذات سے بھی, اور اس کی حفاظت کرنا کہ یہ باقی رہے, یہ ٹوٹنے اور مٹنے نہ پائے, اس کا اہتمام کرنا. یہ کی زندگی میں آنے پر آدمی کے اپنے حق میں آخرت میں اتنا ملے گا کہ آدمی اس کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا، اور پھر اللہ کی طرف بلانے کے نتیجے میں تو اتنا بڑا اعزاز ملے گا کہ حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا تم دین کی محنت کرتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے، تو ایسی صورت میں جن جن لوگوں کے بارے میں تمہاری رائے ہو کہ اس کو بخشا جائے، وہ لوگ کون کون لوگ ہیں، کنہیں بخشا جائے، ان کو لے جاؤ ساتھ میں. اور آپ کو معلوم ہے میرے بھائیوں کہ دین کے کاموں میں ایک تو یہ ہے کہ اپنی ذات سے لگیں، اور دوسرا یہ ہے کہ دین کی محنت کرنے والے لوگوں کے ساتھ میں اپنا تعاون رکھیں. میں ایک بات سناتے ہوئے بات کو ختم کروں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ایک بات یہ ملتی ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کو جن کے حق میں جہنم میں لے جانے کے واسطے کھڑا کیا جائے گا، ان کے پاس سے ایک جنت میں جانے والے کو گزروائے. تو وہ جنت میں جانے والا جب ان کے پاس سے گزرے گا تو اس صف میں کھڑے ہوئے جہنم میں جانے والے لوگوں میں سے کھڑے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخص اس جنتی کو مخاطب کر کے کہے گا، اے فلاں تم مجھے نہیں پہچانتے، اے فلاں تم مجھے نہیں پہچانتے، تم ایک دفعہ نماز پڑھنا چاہ رہے تھے اور پانی نہیں دیا، تو میں نے وضو کے واسطے پانی نہیں دیا تھا تم کو. اسے یاد آ جائے گا. تو اس کے نتیجے میں یہ سفارش کرے گا کہ اللہ نیکی کے کام میں اس نے مدد کی تھی، اللہ جل شانہ اس کی بخشش کا فیصلہ کرے گا. دین کے کام میں مدد کا کرنا میرے بھائیوں کوئی معمولی چیز نہیں، بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز ہے. کامیابی اس پر موقوف رکھی گئی. فرمایا نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے، فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. جب مدد کرے گا پیغمبر کی، یہ ان لوگوں میں سے ہے جو کامیاب ہونے والے ہیں، جو نبی پر ایمان لائے گا، جو نبی کی عزت کرے گا، اور جو نبی کی مدد کرے گا، اور نبی پر اتارے گئے قرآن پاک کی اتباع کرے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مفلحون میں سے، کامیاب ہونے والے لوگوں میں سے، یعنی ان لوگوں میں سے ہے کہ جس کی ہر خواہش پوری کی جائے گی. فلاح کے بارے میں اس سے قبل عرض کیا گیا ہے کہ آدمی کی جتنی خواہشیں ہوں، اتنی پوری خواہشوں کی تکمیل جس میں ہو، اسے فلاح کہتے ہیں، یہ ملے گا. تو دین کے کام کی مدد اور دین کا کام کرنے والوں کی مدد بہت بڑی چیز ہے، اور یہ میرے بھائیوں میری اور آپ کی ضرورت ہے کہ ہم دین کی محنت میں اپنے آپ کو لگائیں، اس واسطے کہ اس میں لگنے سے کم از کم اتنا ہوگا کہ میری زندگی دین پر آ جائے گی، اور اگر انہوں نے کرم کر کے ہم کو ذریعہ بنا کر کسی کے حق میں تبدیلی کا، ہدایت کا فیصلہ کر دیا تو پھر تو چار چاند لگ جائیں گے. تو اس لیے یوں کہا جاتا ہے کہ ایک ترتیب بنا لو زندگی میں، اور ہر ایک اپنی ضرورت سمجھ کے اللہ کے راستے میں نکلنے کے عزائم اور ارادے کرے. بھائی اس سلسلے میں بتلاؤ کہ کون کون بھائی ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے دین و ایمان کی محنت کو اختیار کرنے کے واسطے آمادہ اور تیار ہوں، اور زیادہ سے زیادہ وقت کے واسطے اپنے نام پیش کرو.
اتوار جامع مسجد دارالشفا میں ہوگا انشاءاللہ. طلبہ کے اجتماع حلقہ جات ریاست نگر، رین بازار، بڑا بازار اور معراج کے طلبہ کا اجتماع 29 ستمبر بروز جمعہ عصر عشاء مسجد نور مدرسے فیض العلوم میں ہوگا انشاءاللہ. حلقہ جات گلزار پلٹن اور ہیران میڈیا کے طلبہ کا اجتماع 29 ستمبر بروز جمعہ عصر عشاء مسجد گلزار میں ہوگا انشاءاللہ. مہمان جماعتوں کا نظم اس طریقے سے ہے، جماعت عرب 25, 26 اور 27 یعنی پیر، منگل اور چہار شمبا، یہ حلقہ رین بازار میں رہے گی، اور 28, 29 اور 30 جمعرات، جمعہ اور ہفتہ یہ حلقے بڑے بازار میں کام کرے گی انشاءاللہ. جماعت بلند شہر یہ حلقہ مراد نگر میں کام کر رہی ہے. جماعت ویلور حلقہ مشیر آباد میں کام کرے گی. عادل آباد کی جماعت حلقہ شاہین نگر بارکس میں کام کرے گی. پالن پور کی جماعت حلقہ گلزار میں کام کرے گی. مالکی کی جماعت حلقہ حکیم پیٹ میں کام کر رہی ہے. امراوتی کی جماعت حلقہ ریاست نگر میں کام کرے گی. مالیگاؤں کی جماعت حلقہ گنج شیرہ میں کام کر رہی ہے. میرٹھ کی جماعت حلقہ احمد نگر میں کام کر رہی ہے. کشن باغ بہار کی جماعت یہ جی ایم نگر میں کام کر رہی ہے. انگول کی پہلی جماعت یہ انشاءاللہ وقار آباد جائے گی، اور دوسری جماعت چیوڑنا جائے گی. منچیریا کی جماعت چلکل گوڑے میں کام کرے گی. سہارنپور کی کرے گی.